سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. کھانستے ہوئے کووڈ سے ڈر لگتا ہے. رہت مام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کرہت مام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمد کے لیے شرط ہے لگی ہے روزائے پر نور پر میری لگی ہے روزائے پر نور پر میری رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا شب و روز حاضری کے لیے درود شرط ہے میرے تو آ سب کچھ ہے رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے درود شرط ہے آپ کی یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں آپ کی یاد کو کیسے زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے سہارا ہے زندگی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے اہتمام بھی الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے ومن يعظم شعائر الله جس نے تعظیم کی ادب کیا اللہ کی نشانیوں کا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یہ اس کے دل کے تقوے کی وجہ سے ہے. اس مبارک آیت سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا ادب ہم پہ لازم ہے, اور ایک چیز اس مبارک آیت سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ادب کرنے والا ہے یہ اصل میں متقی شخص ہے. اگر دل میں ادب نہیں ہے تو پھر ابھی تقوے سے دور ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کا ادب کیا وہ اس کے دل کے تقوی کی وجہ سے ہے. تو اگر ادب موجود ہے تو پھر تقوی موجود ہے, اور ادب اگر موجود نہیں تو ظاہری وضع قطع جیسی بھی ہو اس شخص کو متقی نہیں کہا جائے گا. تو متقی شخص وہی ہے جو ادب کرتا ہے, اور یہ ادب کرنا جو ہے یہ ہم پر لازم ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہگار ہو جاتا ہے, مگر کئی مرتبہ بے ادبی کرتا ہے تو گناہگار نہیں, دین اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا اور جس نے ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں بڑوں کا ادب کرنا یہ لازم ہے. اسی لیے اکابرین نے اس ادب کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دی. عبد الرحمن ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے ایک بزرگ بڑے عالم گزرے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال صحبت اختیار کی تو اپنے علاقے سے سفر کر کے گئے مدینہ منورہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 20 سال گزار کے آئے. جب 20 سال گزار کے اپنے علاقے میں واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ جو 20 سال امام مالک کے پاس گزارا تو آپ نے بڑا علم حاصل کر لیا ہوگا. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ادب کا مقام بہت زیادہ تھا, انہوں نے مجھے پہلے 18 سال صرف ادب سکھایا اور آخری 2 سال میں چند کتابیں پڑھا دی. تو پتہ چلا کہ یہ ادب جو ہے یہ لازم ہے, اور کچھ شخصیات کچھ جگہیں کچھ مقامات ایسے کہ جن کا ادب واجب زیادہ ہے, اور اس میں سب سے زیادہ والدین کا ادب کرنا یہ سب سے زیادہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرما رہے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّ, اتنا ادب کہ قرآنی حکم ہے ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی ہے. وَقُولَ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب بھی گفتگو کرنی ہے اللہ فرما رہے ہیں بالکل عاجزی والی کریم گفتگو, محبت والی گفتگو, اس کے علاوہ اور کوئی قسم کی گفتگو نہیں ہو سکتی. تو والدین کا ادب واجب. اسی طرح دین اسلام میں جو انسان بڑھاپے کو پہنچ گیا اس کا ادب بھی واجب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے بال دین اسلام میں سفید کر لیے اگر کسی نے اس کا احترام کیا تو گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کا احترام کیا ہے. تو بوڑھے مسلمان کا ادب بھی واجب, اسی طرح عالم دین کا ادب واجب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کر لی. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہ تو انبیاء کے وارثین ہیں, یہ انبیاء کی لینیج میں سے ہیں, تو ان کا ادب بھی لازم ہے. اسی طرح انسان کے لیے مسجد کا ادب لازم ہے, اور مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد میں انسان صرف اور صرف اللہ کی یاد میں بیٹھے. اور اسی طرح قرآن پاک کا ادب لازم ہے کہ اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگائے, اس کو اور دوسری کتابوں کی طرح نہ رکھے, اس کو زمین پہ نہ رکھے, اس کو اونچا رکھے. تو بڑوں کا ادب, استاد کا ادب لازم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواضعوا لمن تعلمون به, کہ تم اس کے سامنے جھک کے رہو جس سے تم علم حاصل کرو, اگرچہ دنیاوی علم ہی کیوں نہ حاصل کر رہے ہو تو بھی جس سے علم حاصل کیا ہے اس کے سامنے جھک کے رہو. یہ اللہ کے نبی کا حکم. اور جس سے دین حاصل کر رہے ہیں تو پھر اس کے سامنے اور زیادہ جھک کے رہنے کا حکم. تو ادب لازم. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین کلہ ادب. دین سارا کا سارا ادب ہی ہے. اگر ادب ہے تو دین ہے, ادب نہیں ہے دین نہیں ہے, دین سے دوری ہے. تو ہم دین سے دوری تو اور چیزوں کو کہتے ہیں نا, دین سے دور وہ ہے جو بہت زیادہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے, مگر سچی بات یہ ہے کہ دین سے دور وہ ہے کہ جس کے دل میں بڑوں کا ادب ختم ہو گیا. جتنا زیادہ ادب ہے اتنا زیادہ وہ بندہ اللہ کا مقرب ہے. اس لیے ادب کے اعتبار سے چار چیزوں کا خیال مشائخ نے فرمایا کہ رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جن بڑوں کا ادب کرنا لازم ہے, ان بڑوں کا ادب کرنے میں انسان ان کی بات کو غور سے سنے. سب سے پہلا ادب یہ ہے. تو کئی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میرے والد نے یہ بات میرے سے 15 مرتبہ کی ہے, تو وہی بات واپس سے کر رہے ہیں تو کیا سننا. تو انسان بات سنی انسنی کر دیتا ہے. یا استاد نے کوئی ایسی بات کی, انہوں نے کہا جی یہ بات تو میں نے پہلے سنی ہوئی ہے, تو سنی انسنی کر دیتا ہے. ادب یہ ہے کہ انسان بڑوں کی بات کو غور سے سنے, چاہے 100 مرتبہ ہی وہ کو بات کیوں نہ سنی ہو. یہ ممکن ہے کہ جن بڑوں کی بات آپ نے سنی, آپ نے یہ بات پہلے سنی ہوگی, آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہوا, مگر یہ ادب کے ساتھ بڑوں کی بات سنی, اس ادب کے ساتھ سننے سے آپ کے علم میں تو نہیں مگر تقوی میں اضافہ ہو جاتا ہے, جو کہ زیادہ اہم چیز ہے. تو ادب کے چار اصول جو مشائخ نے علماء نے بیان کیے, اور پہلا اصول یہ ہے کہ بڑوں کی بات کو غور سے سنا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے کہ جی میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنی ہے. تو مسافر تھے, بہت کئی ہفتوں کا سفر کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے. لوگوں سے پوچھا بھی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ امام مالک کون ہے. انہوں نے کہا جی لمبے قد کے ہیں اور یہ ایک ہی شخص ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے حدیث پڑھاتے ہیں, تو جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے حدیث پڑھا رہا ہے وہ امام مالک ہی ہوں گے. تو جیسے ہی مسجد میں پہنچے, نماز کا وقت تھا, نماز مکمل ہوئی, انہوں نے دیکھا ایک دراز قد کا آدمی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے بیٹھے, اور بیٹھ کر انہوں نے حدیث سنانا شروع کی. تو یہ پہچان گئے کہ یہی امام مالک ہے. امام مالک کے طلباء بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیٹھ کر حدیث لکھ رہے تھے, املا ہو رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں تو مسافر تھا, نہ میرے پاس کوئی کاغذ تھا نہ میرے پاس کوئی قلم تھی, تو میں ایسے ہی بیٹھا تھا. تو میں نے ویسے ہی ان ساروں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کاغذ بنا دیا, اپنی انگلی کو قلم بنا دی, اور ایسے ہی لکھ رہا ہوں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کئی مرتبہ ان پہ پڑی بھی صحیح, ان کو نظر بھی آیا کہ کاغذ قلم ہے نہیں, ویسے ہی لکھ رہے ہیں. اور کافی لمبی وہ مجلس ہو گئی, 100 سے زیادہ حدیثیں حضرت نے بیان فرمائے. اس کے بعد اگلی نماز کا وقت آیا, اس وقت یہ مجلس برخاست ہوئی. اس وقت ان کی ملاقات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی, تو امام مالک نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی آپ جو بیٹھے ہوئے تھے, میں دیکھ رہا تھا نہ آپ کے پاس کاغذ ہے نہ قلم ہے, تو جب کاغذ قلم نہیں تھا تو یہ کرنے کی بجائے غور سے حدیث ہی سن لیتے, توجہ سے حدیث سن لیتے. کہ توجہ سے سننا یہی ادب ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کی حدیثیں جو ہیں وہ میں اتنی توجہ سے سن رہا تھا کہ لوگوں نے تو اس کو کاغذ پہ لکھا ہے, میں نے اپنے دل پہ لکھ لیا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا جتنی حدیثیں میں نے سنائی ہیں نا, 100 حدیثیں ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں, اس میں سے اگر تم آدھی بھی سنا دو گے نا تو میں مانوں گا کہ تم نے واقعی بڑے غور سے سنا ہے. تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو آدھی حدیثیں کیا سنانی, ساری کی ساری حدیثیں بھی سنا دی, جس ترتیب سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی تھی اسی ترتیب سے بھی سنا. تو ادب یہ ہے کہ بڑوں کی بات کو غور سے سنا جائے. آج کل نوجوان جو ہیں وہ والدین کی بات کو غور سے نہیں سنتے, وہ سمجھتے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جتنا زیادہ بڑوں کی بات کو آپ کم غور سے سنیں گے اتنا زیادہ آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو پہلا اصول ادب کا یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے انسان کان بنے اور بڑے جو ہیں وہ زبان بنے. اور دوسرا اصول ادب کا یہ ہے کہ بڑوں کی ڈانٹ کو انسان اپنے لیے رحمت سمجھے. اب ڈانٹ کس کو پسند ہے اور ڈانٹ کیسے رحمت ہوتی ہے؟ ڈانٹ جب انسان کو ملتی ہے تو دو ہی وجہ ہو سکتی ہے. ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی, بڑوں نے ڈانٹ دیا, جب بڑوں نے ڈانٹ دیا اس سے غلطی کی اصلاح ہو گئی تو وہ ویسے ہی رحمت ہے, جو غلط چیز کر رہے تھے وہ صحیح کر دی. کئی مرتبہ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید غلطی نہ بھی ہو اور ڈانٹ پڑ جائے بڑوں سے. یہ جو ڈانٹ پڑنا ہے اور اس ڈانٹ کو رحمت سمجھنا, یہ اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے. جو اصلاح والی ڈانٹ ہے یہ اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے. کیوں اس سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ کہ جب انسان بڑوں کی ڈانٹ سنتا ہے اور اس لیے خاموش ہوتا ہے کہ جی یہ بڑے ہیں اور ان کو حق ہے کہ یہ مجھے ڈانٹے, اور میرا کام یہ ہے کہ میں ادب کے ساتھ صبر کروں ان کی ڈانٹ پر, تو ایسے بندے کا جو ظرف ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اس کا صبر بڑھ جاتا ہے. اور یہ صبر آ جانا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو جتنی نعمتیں ملی ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت صبر ہے. صبر نہیں ہے, اب ملینئر ہو یا بلینئر ہو, زندگی جو ہے پریشان کن ہی گزرے گی. اور اگر صبر ہے تو مشکلات کیوں نہ ہو زندگی میں, زندگی سکون والی ہی گزرے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں نا اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صبر ہے. اس لیے یہ بڑوں کی ڈانٹ جو ہے یہ رحمت ہے ہر حال میں. جس نے بڑوں کی ڈانٹ نہ سنی محروم رہ گیا ہے. اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ جب سالکین جاتے تھے نا تربیت کے لیے, تو حضرت کے یہاں بڑا ڈسپلن ہوتا تھا کہ جی صبح یہ وقت تہجد کا وقت یہ ہے, پھر فجر کا وقت, پھر تسبیحات کا وقت, پھر حضرت کے بیان کا وقت, پھر کھانے کا وقت, پھر سونے کا وقت, ہر چیز کا وقت طے تھا. ان اوقات کے اندر حضرت کا ایک گھنٹہ ڈانٹ کا بھی ہوتا تھا, اس میں سالکین سامنے بیٹھتے تھے اور حضرت ایک ایک کر کے سب کو ڈانٹتے تھے. تو ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا عبد الماجد دریا وادی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خانقاہ پہ پہنچا تو وہ گھنٹہ چل رہا تھا ڈانٹ کا, تو میں نے حضرت سے کہا حضرت نہیں نہیں وہ ایسے نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کو نہ ڈانٹیں. حضرت نے فرمایا آپ بالکل خاموش ہو جائیں, جو میں کر رہا ہوں وہ ان کے فائدے کی چیز ہے. کہ جس کو ڈانٹ نہ ملی اور جس کو صبر حاصل نہیں ہوا, تو ابھی تک اس کو دنیا کی بڑی نعمت ملی ہی نہیں ہے. ہندوستان کے بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس دنیا میں اس وقت ان سے زیادہ بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو بڑے بزرگ تھے, بڑے اللہ والے تھے, پورا ہندوستان ان کا دیوانہ تھا, لوگ ان کے ہاتھ کو چومنے کے لیے بہت زیادہ سفر کر کے پہنچتے تھے کہ جی حضرت کی زیارت ہو جائے. ایسے بڑے بزرگ تھے, ہزاروں لاکھوں لوگ حضرت پر جان دینے کو تیار. مگر عجیب بات یہ تھی کہ جو بیوی تھی ان کو ذرا بھی عقیدت نہیں تھی, تو کئی مرتبہ سخت الفاظ سنا دیتی ہیں حضرت کو. اور ہزاروں لاکھوں لوگ جن کے دیوانے, اور بیوی اس طرح سے بالکل عقیدت ہی نہیں تھی. ایک مرتبہ بیوی بہت سخت الفاظ, بہت گہری ڈانٹ, اور حضرت کے ایک کوئی مرید تھے انہوں نے یہ سارا سن لیا کہ اس انداز میں حضرت سے گفتگو, پورا ہندوستان ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانہ. اور اس عورت کو کیا ہوا ہے جو اس طرح سے ڈانٹ رہی ہے؟ تو جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت ہی ناراض، بہت ہی پریشان، اس نے کہا حضرت یہ آپ نے کیسی عورت رکھی ہے، آپ اس کو فارغ کریں، ہندوستان میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی جو آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ہم آپ کا نکاح کروائیں گے، اس عورت کو آپ کے مقام کا ہی پتہ نہیں ہے۔ بڑا ناراضگی کا اس نے اظہار کیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی جو تُو نے کہنا تھا تُو نے کہہ دیا؟ اس نے کہا جی حضرت کہہ دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس مقام کی تُو بات کر رہا ہے نا، وہ مقام ملا ہی اس کی ڈانٹ پہ صبر کر کر کے ہے۔ تو جس کو ڈانٹ نہ ملی ابھی تک، اس کو دنیا کی بڑی نعمت نہیں ملی۔ اس لیے ادب یہی ہے کہ بڑوں کی ڈانٹ کو انسان اپنے لیے رحمت سمجھے۔ اس لیے بیگم کی ڈانٹ پہ بھی پریشان نہ ہوا کریں زیادہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ آنے میں بہت دیر لگے اور جس کا غصہ اترنے میں بہت تھوڑی دیر لگے۔ یعنی جس کو اپنے غصے پہ، جس کو ورگلانا، جس کو غصے کے موڈ میں لے کے جانا بڑا مشکل ہونا، یہ تم میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اور غصہ جس کا جلدی اتر جاتا ہے، یہ بھی تم میں سب سے بہترین انسان۔ ہمارے پاکستان میں ایک بزرگ تو نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے بڑی عمر کے تھے، مگر یہ ہے کہ ان کی اپنی بیگم کے ساتھ انبن ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، بہت غصے میں تھے۔ اب ایک دو تین دن گزر گئے، ناراضگی غصہ اتر ہی نہیں رہا ہے۔ کسی طرح سے سب نے سمجھایا بھی کہ اب چلو ختم کرو کیا ہوا، مگر غصہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے دن گزر گئے، اس سال انہوں نے حج پہ بھی جانا تھا، حج کے ایام قریب آ گئے، فلائٹ کا وقت آ گیا۔ اب حج پہ جاتے ہوئے تو ہر بندہ معافی تلافی کر ہی لیتا ہے کہ بس اب جا رہے ہیں تو ختم کریں، اس وقت بھی ختم کر کے نہیں گئے، اور اسی طرح ناراض ہو کے چلے گئے۔ بیگم پیچھے پاکستان رہ گئی، اب حج پہ چلے گئے، اور وہاں جا کے چند دنوں بعد حج کے ایام شروع ہو گئے۔ حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے بھی لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے بہت معافیاں مانگ لیتے ہیں کہ بھائی کوئی غلط بات کی ہو تو تم بھی معاف کر دو، میں نے بھی معاف کر دیا۔ اس کے باوجود بھی بیگم سے رابطہ کوئی نہیں، کہ نہیں جی لڑائی ہے تو لڑائی ہے۔ اب حج میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دن سارے حاجی منا جاتے ہیں، اور اگلے دن صبح جو ہے وہ 9 ذی الحج کو سارے حاجی عرفات جاتے ہیں، اور 9 ذی الحج کی شام کو 9 اور 10 کی درمیانی رات سارے حاجی جو ہے وہ مزدلفہ آتے ہیں، اور 10 کی صبح جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو بزرگ شیطان کو کنکریاں مارنے گئے، 7 کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں، 6 کنکریاں مار کے آ گئے، 1 کنکری واپس لے کے آ گئے۔ کسی نے کہا کہ بزرگوں شیطان کو 7 کنکریاں مارنی تھیں، آپ نے 6 ماری۔ اس نے کہا ہاں یہ 1 کنکری میں نے سنبھال لی ہے، اس شیطان کی ایک بہن پاکستان میں ہے نا، اس کو جا کے ماروں گا۔ اللہ اکبر، یہ غصہ کیسا جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو ادب کا اصول یہ ہے کہ بڑوں کی ڈانٹ کو انسان اپنے لیے رحمت سمجھے۔ ڈانٹ کو برداشت کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ کر دیا، جس بندے نے اپنے غصے کو پی لیا، اللہ نے اسے ایک وعدہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، جس نے غصے کو پیا، وعافین عن الناس، جس نے لوگوں کو معاف کر دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو جس نے صبر کیا، غصے کو پی لیا، اللہ نے اس سے محبت کا اعلان کر دیا۔ تو برا ڈیل نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس سے پہ صبر کر جائے, نعمت بہت بڑی ملنی ہے. یہ اللہ کی محبت کوئی آسان چیز نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے پتہ نہیں بزرگوں نے کیا کیا نہیں کیا, تو راتوں کو جاگا, تو روزے رکھے, تو پتہ نہیں کیا 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 اس اللہ کی محبت کو پانے کے لیے. اللہ نے جس نے اپنے غصے کو پی لیا اس سے وعدہ کر لیا کہ یہ محبت اس کے لیے ہے, تو اچھا ڈیل ہے. تو چار اصول اکابرین نے بتائے ہیں ادب کے. پہلا اصول یہ ہے کہ بڑوں کی بات جو ہے وہ غور سے سنی جائے, اور دوسرا اصول یہ ہے کہ بڑوں کی ڈانٹ کو رحمت سمجھا جائے, اور تیسرا ادب کا اصول یہ ہے کہ بڑوں کی خدمت کو اپنے لیے فلاح دارین سمجھا جائے. فلاح دارین کیا چیز ہوتی ہے؟ فلاح دارین کہتے ہیں دونوں جہانوں کی کامیابی سمجھا جائے. تو یہ جو بڑوں کی خدمت کی جاتی ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص خدمت کسی کی کرتا ہے نا, کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے اس نے قدم بڑھایا, اس قدم بڑھانے پہ اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں, اور وہ فرشتہ جو ہے وہ عبادت کرتا ہے, اور عبادت کرتے کرتے قیامت تک عبادت کرتا ہے, اور اتنی جو عبادت ہے اس سارے کا اجر اس بندے کے نامہ اعمال میں جس نے قدم بڑھایا کسی کی خدمت کرنے کے لیے, کسی کی مدد کرنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہ جو اتنا میرا اجر ہے یہ اعمال میں نے نہیں کیا. اللہ اس کو یاد دلائیں گے کہ فلاں وقت میں تو نے فلاں کی خدمت کی تھی, اس کے بدلے میں تجھے یہ اجر ملا ہے. تو ایک چیز جو شخص خدمت کرتا ہے آخرت کا بھی اجر, فلاح دارین دونوں جہانوں کی فلاح, اور دنیا کا بھی اجر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے دو شخص دوسروں کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ دوسروں کی خدمت کرنا بھی کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت ضائع کرنے والی چیز ہے. وقت ضائع کرنا نہیں ہے, یہ بڑا بہترین ڈیل ہے. انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے, اپنے کاموں میں اللہ کو معاون بنا لیتا ہے. تو دوسروں کی خدمت کی, اور بڑوں کی خدمت تو پھر اور بڑی چیز ہے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے ریسرچرز نے ڈھونڈا ہے کہ یہ جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. چنانچہ امریکہ کی بڑی یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی ہے, اور ہارورڈ یونیورسٹی کے میڈیکل سکول بھی دنیا کی سب سے بڑی سمجھی جاتی ہے, اور ایک ہارورڈ میڈیکل جرنل نکلتا ہے, اور اس کی ریسرچ ایڈیٹر کا نام سٹیفنی واٹسن. تو سٹیفنی واٹسن نے ریسرچ کی کہ جو لوگ خدمت کے کام کرتے ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو والنٹیئر ورک کرنے والوں کے اوپر اس نے ریسرچ کی کہ جو شخص بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی منافع کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ان کو بینیفٹس کیا ملتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے 7,000 سے 8,000 لوگوں پہ یہ ریسرچ کی, اور اس نے کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جو لوگ والنٹیئر ورک, جو لوگ خدمت کے کام کرتے ہیں ان کو 4 بینیفٹس 4 نعمتیں ملتی ہیں. اس نے کہا سب سے پہلی نعمت اس کو یہ ملتی ہے کہ اس کا بلڈ پریشر لیولز جو ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں, اور اس نے کہا دوسرا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ اس کے شوگر لیولز مینٹین ہوتے ہیں. وہ کہہ رہی یہ جو والنٹیئر ورک کرتے ہیں ان کو شوگر لیولز اچھے ہوتے ہیں. تیسری چیز اس نے یہ کی کہ ان کی انگزائٹی کم ہوتی ہے, اور چوتھی بات اس نے یہ کی کہ جو لوگ والنٹیئر ورک میں لگ جاتے ہیں ایکیوٹ ڈپریشن میں سے بھی نکل آتے ہیں. تو جس نے بے لوس خدمت کی اس کو یہ نعمتیں, یہ آج کی ریسرچ بتا رہی ہے. پھر اس نے اپنے پیپر میں, ریسرچ پیپر میں لکھا یہ باتیں میں ایسے نہیں کر رہی. اس نے کہا میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ کتنے گھنٹے آپ یہ کام خدمت کے کریں گے تو آپ کو یہ بینیفٹس ہوں گے. تو اس نے کہا کہ جو شخص 1 سال میں 200 گھنٹے خدمت کرے گا, 1 سال کے اندر 200 گھنٹے, یعنی ہر ہفتے 4 گھنٹے جس نے خدمت کے کام کیا اس کو یہ نعمت مل سکتی ہے. اللہ اکبر. تو آج کی ریسرچ بتا رہی ہے کہ جو شخص خدمت کا کام کرتا ہے دنیا میں اس کو مدد ملتی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا جو شخص دوسروں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے اکابرین نے اصول بتایا کہ بڑوں کی خدمت کو کبھی بھی لائٹ نہ لے کہ جی یہ کیا میرے ذمے کام لگا دی ہے, یہ کام لگا دی یہ بڑی توفیق ہے, یہ احسان ہے بڑوں کا کہ ہم پہ ہمارے ذمے کام لگا دیے ہے. اویس قرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک آدمی جو ایمان لے آیا, بڑا شوق اس کو اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کا ان کو, مگر والدہ بوڑھی تھی اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا, یہ یمن میں رہنے والے تھے. بڑا شوق تھا ان کو کہ میں اللہ کے نبی کی ملاقات کے لیے جاؤں, مگر جا نہیں سکتے تھے. ایک دن شوق بہت زیادہ ہوا تو انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ میں جانا چاہتا ہوں وہاں پہ مدینہ منورہ, ایمان تو لے آیا ہوں مگر ایک مرتبہ زیارت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کی. والدہ نے کہا تجھے پتہ ہی ہے میں بوڑھا ہوں, میں بوڑھی ہوں, میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے, تو جانا چاہتا ہے میں تجھے روکتی نہیں, مگر بس اتنا کہوں گی کہ وہاں جب جائے تو زیادہ نہ ٹھہرنا, جلدی واپس آ جانا, میرا یہاں کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے سامان سفر باندھا اور یہ دوڑے مدینہ منورہ کی طرف. بہت دنوں کا سفر تھا یمن سے مدینہ اس زمانے میں, کئی دن کا سفر کر کے وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے کسی غزوہ میں. اب والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ زیادہ ٹھہروں گا نہیں, اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کب واپس تشریف لاتے ہیں, تو ملاقات کیے بغیر ہی واپس یمن تشریف لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ یوں یمن سے ایک آدمی آیا تھا, اس کا نام اویس تھا, اور وہ اویس آپ سے ملنا چاہتا تھا مگر اس کی بوڑھی والدہ تھی جس کی خدمت کرنے والا یہ ایک ہی تھا, تو یہ چلے گیا واپس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ دیکھو اس اویس نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتے. اور پھر اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہیں کبھی یہ اویس مل جائے تو تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا کہ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات رہ گئی, آپ نے اپنے دور خلافت میں ہر سال حج فرمایا اور ہر سال حج پہ آپ ڈھونڈتے کہ جی یمن میں ایک بندہ ہے جس کا نام اویس کرنی ہے, کیا وہ حج پہ آیا ہے؟ ایک سال اویس کرنی سے ملاقات ہو گئی, لوگوں سے پوچھا کہ کہاں, انہوں نے کہا جی وہ تو عام سا بندہ ہے, وہ بکریاں چرا رہا ہے باہر کہیں. نبی علیہ الصلوۃ حضرت عمر نے فرمایا وہ عام بندہ نہیں ہے. کہاں ہے وہ؟ ان لوگوں نے کہا جی امیر المومنین یہ فلاں جگہ پہ ہے, بکریاں چراتا ہے, آپ کو اس سے کیا کام؟ فرمایا بڑا کام ہے. حضرت علی بھی ساتھ ہوئے اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ اویس کرنی کے پاس پہنچے اور اس نے دیکھا کہ جی امیر المومنین آ رہے ہیں تو وہ تو حیران ہو گئے. ان کا امیر المومنین آپ یہاں پہ, یہ تو میری قسمت ہے کہ میں نے آپ کی زیارت کر لی. اس نے کہا بھائی میں تیرے پاس ایک فریاد لے کے آیا ہوں. اس نے کہا امیر المومنین آپ میرے پاس فریاد لے کے آئے؟ اس نے کہا ہاں ایک فریاد ہے بس. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تو نے اپنے والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ رب العزت تیرے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتے, تیرے سے ایک ہی فریاد ہے, تو میرے لیے اور یہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دے. اس نے معافی مانگی, اس نے کہا حضرت میں کہاں اس قابل کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں؟ انہوں نے کہا بھائی یہی ایک فریاد ہے, اس فریاد کو پورا کر دے تو میں تیرا احسان مند ہوں گا. تو اس بات کے کرنے پہ اویس کرنی نے حضرت عمر اور حضرت علی کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ان حضرات کی مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. تو یہ خدمت کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اللہ اکبر. اگر کسی کی خدمت کر دی وہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خدمت کے لیے چن لیا ہے. تو خدمت کے چار اصول اکابرین نے بتا دیے, ادب کے چار اصول. اور پہلا اصول یہ ہے کہ جن بڑوں کا ادب کرنے کا ہمیں حکم ہے ان کی بات کو غور سے سنا جائے.
اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ان کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھا جائے، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ ان کی خدمت کو فلاح دارین سمجھا جائے، اور چوتھا اصول کہ یہ جو بڑے ہیں اگر یہ ناراض ہوں تو ان سے معافی مانگ لی جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ جی غلطی میری ہے غلطی ان کی ہے. ادب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے اچھا یہ بڑے ہیں میں جا کے معافی مانگ لیتا ہوں، جس نے ایسا کر لیا یہ پکی بات ہے کہ اس بندے کو زندگی میں عزتیں ملیں گی، کیونکہ جس نے یہ نہیں دیکھا نا کہ غلطی ان کی ہے غلطی میری ہے، اس نے صرف یہ دیکھا کہ یہ بڑے ہیں میں نے ان سے معافی مانگنی ہے، یہ دیکھتے ہوئے اگر معافی مانگ لی تو اس نے عاجزی کی ہے، اور عاجزی کرنے والے کے ساتھ اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا کہ جس نے عاجزی کی اللہ رب العزت اس کو بلندیاں دیں گے. تو ادب کرنا یہ بہترین ڈیل ہے، اور جس نے معافی مانگ لی اللہ اکبر اس نے کمال کر لیا، تو اللہ رب العزت کو پسند. انسان اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ سے بھی معافی مانگ لے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی میں سے راستہ نکال کے دیتے ہیں، اس کو ہر غم میں سے نجات دیتے ہیں، اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ایک آخری بات کر کے آج کی بات مکمل کروں گا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت ہوتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، نوجوان عورت تھی اور نوجوانی میں شوہر فوت ہو گیا. نیک عورت تھی، اس نے سوچا کہ اگر میں شادی آگے کرتی ہوں تو پھر میرے اس بچے کی میں پرورش صحیح طرح سے نہیں کروں گی، پتہ نہیں جو میرا خاوند ہے وہ اس بچے کو اپنے بیٹے کے طور پہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور دوسرا اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس بچے کو اگر نیک بناؤں اور اس کی اچھی تربیت کروں تو اس کو بڑا شوق تھا کہ بزرگوں کی طرح یہ بھی بڑا اللہ والا بنے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب آگے شادی نہیں کرتی اور اس کو نیک بناتی ہوں، اس کو اللہ والا بناتی ہوں. تو بڑی اس نے بیٹے کو نیکی سکھائی، مدرسے بھیجتی، پڑھاتی، نیکی کی باتیں کرتی، تو جب تک بچہ تھا تو ٹھیک تھا. جوان جب ہوا، تھوڑی بڑی عمر کا ہوا، کیونکہ والد سر پہ نہیں تھا، غلط دوست بن گئے اور ماں کو پتہ بھی نہ چلا، غلط عادتیں ہو گئیں ماں کو پتہ ہی نہ چلا. اب گھر کے باہر سے پتہ چلتا کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے، کبھی پتہ چلتا وہ یہ گناہ کر رہا ہے، کبھی پتہ چلتا یہ گناہ کر رہا ہے. ماں پریشان ہو گئی کہ جس بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کیا کہ یہ نیک بنے، ہر روز کوئی خبر آتی کہ یہ کوئی نہ کوئی الٹا گناہ والا کام کر رہا ہے، تو پریشان. حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد خبر آتی کہ جی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، تو ماں بھی سمجھاتی اس کو، کبھی کبھی حضرت کے پاس بھی بھیجتی اور حضرت بھی اس کو نصیحت کرتے، وہ کان ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکالتا، بڑا تیز. تو حضرت بھی نصیحت کر کر کے اس کو بہت ہی پریشان ہوئے کہ جی کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی. والدہ بھی پریشان، پھر والدہ اس سے ناراض رہنے لگی کہ تو نے میری زندگی ضائع کر دی. اس اثنا میں یہ بیمار ہو گیا نوجوان، اور بیماری ایسے ہی کہ بیماری بہت لمبی ہو گئی. ماں آخر ماں تھی تو ماں اس کی بیماری میں خدمت کرتی، بیماری اتنی بڑھ گئی اور اتنا یہ بیمار کہ اب وہ اپنی کروٹ بھی صحیح طرح سے نہیں لے سکتا تھا، کھا بھی نہیں سکتا تھا. ہر طرح کے طبیب کو بلا لیا، کوئی بھی علاج نہیں کر سکا، حتیٰ کہ جو اطباء تھے، جو ڈاکٹرز اس زمانے کے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اب نہیں بچے گا. والدہ نے جب یہ بات سنی تو والدہ تو پریشان. بیٹے کو ایک دن ایسا محسوس ہوا کہ اب بالکل جانے کا وقت قریب ہے، تو پوری زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے کسی بڑے کی کوئی قدر نہیں کی، نہ والدہ کی قدر کی، نہ ان اللہ والوں کی قدر کی، اور اسی وجہ سے میرا آج یہ حال ہے میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں. تو اس نے توبہ کی, اس نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے, اور بہت ہی والدہ کے سامنے رویا, اور اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اب سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں, لگتا ہے وقت قریب ہے, تو جا حضرت کے پاس اور حضرت سے جا کے عرض کر کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اگر حضرت تشریف لے آئیں میں تو آ نہیں سکتا, تو میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں. ماں جانے لگی تو بیٹے نے کہا کہ ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضرت نے ہی میرا جنازہ پڑھانا ہے. ماں چلی گئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس اور جا کے بتایا کہ بیٹا بہت بیمار ہے اور چاہتا ہے کہ آپ تشریف لے آئے. حضرت اتنے ناراض تھے, حضرت نے کہا کہ میں نہیں آتا. اتنی زندگی اس کو سمجھایا ہے, یہ اب بھی کوئی نہ کوئی ایسے ہی معاملہ کر رہا ہے, اس نے اتنی مرتبہ دھوکہ دیا ہے تو ممکن ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے. والدہ نے کہا نہیں نہیں, اس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو حضرت سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھا دے. حضرت نے فرمایا نہیں, میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. والدہ پریشان ہو کے واپس گئی کہ اللہ والے ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے میرے بیٹے کے معاملے میں انہوں نے منع کر دیا, تو میرا بیٹا شاید بہت ہی گناہگار ہے. تو جا کے بیٹے سے کہا کہ بیٹا حضرت نے آنے سے انکار کر دیا ہے, اور حضرت نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ وہ تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے زور سے چیخا, بہت رویا, اور روتے روتے اس نے کہا کہ واقعی میرا یہی حال ہونا چاہیے کہ جو میں نے گناہ کیے, جو میں نے بے ادبیاں کی, جو میں نے نافرمانیاں کی, اب میری والدہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں بلکہ میرے جسم پہ رسی باندھ کے پورے شہر میں مجھے گھمانا, لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے. یہ بات اس نے کی اور اسی وقت اس کو اچکی آئی اور اس کی روح پرواز کر گئی. ماں زور زور سے رونا شروع ہو گئی, ابھی رو ہی رہی تھی کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی. دروازہ جا کے کھولا تو دیکھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں. ماں نے پوچھا حضرت آپ؟ حضرت نے فرمایا ہاں, تجھے بتانے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا جو ہے فوت تو ہو گیا ہے مگر اللہ نے اس کو توبہ بھی قبول کر لی ہے اور اس کو اپنے دوستوں میں بھی شامل فرما لیا ہے. تو ماں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ اس نے کہا تو جب چلی گئی تو میں کچھ دیر کے لیے ایسے لیٹا آرام کرنے کے لیے, تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے حسن بصری تو میرا کیسا دوست ہے, میرا ایک اور دوست فوت ہو رہا ہے اور تو نے اس کی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دی, ایسا مناسب نہیں ہے. یہ بات میں نے سنی اور میری آنکھ کھل گئی تو تجھے بتانے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کی توبہ بھی قبول کر لی ہے اور اللہ نے اسے اپنے دوستوں میں بھی شامل فرما لیا ہے. تو جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خوب برستی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ آج اپنی بے ادبیوں کی, اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں, آئندہ نیکی والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنے بخشے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں.
اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، غافل کیا کچھ ایسا حوس نے جہان کی، غافل کیا کچھ ایسا حوس نے جہان کی، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارا ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، میرے مالک برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ سیدھ رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ جو گناہ دن میں کی انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کی انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے میرے مالک جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، میرے مالک تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ کبھی شیطان ہمیں غلط راستوں پہ ڈال دیتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں گناہ پہ اکسا لیتی ہے، اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ رحمت کا معاملہ پر اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ ہماری کمزوری کا یہ عالم ہے، رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے، اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں میرے مالک کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ کبھی شیطان ہمیں لوٹ لیتا، اللہ کبھی ہمارا نفس ہمیں لوٹ لیتا ہے، اللہ لٹ پٹ کے تیرے در پہ حاضر ہے، اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، لٹے ہوئے بندے کو لوگ دیکھتے ہیں زیادہ مہربانی اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ لٹ پٹ کے آیا، اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے، اللہ لٹے ہوئے کے حال پر رحم فرما، اللہ لٹے ہوئے کے حال پر رحم فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما, اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما, غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا, غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا, کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا, میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا, مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا, اللہ گناہ سے پاک زندگی نصیب فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما, اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما, اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما, میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے, اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے, مشکل میں پڑے ہوئوں کو مشکل سے نکال دینے والے, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما, اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے, اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا, اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما, میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما, اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما, اے اللہ ہماری اس مسجد پہ اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما, اے اللہ ہر وہ شخص جو یہاں اس مرکز میں اس مسجد میں حاضر ہو اللہ اس کے سینے کو تقویٰ سے منور فرما, اے اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب اور حضرت امام صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما, اے اللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما, میرے مالک ان کو اپنی رحمت عطا فرما, اللہ ان کے علم و عمل میں صحت میں برکت عطا فرما, میرے مالک کرم کے فیصلے فرما, اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک چھوٹا سا اعلان ہے,
اور بھی کرتی ہے, میں شکریہ میں شاپ میں ڈلیوری میں